أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ بالقرب والجار الجنب والساعد بالجنب وفي السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مثقالا فخورا
گزشتہ جمعہ میں میں نے والدین سے حسن سلوک اور ان کے حقوق کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا. ابھی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو ہی کہ میری عبادت کرو اور اس طرح عبادت کرو کہ جو عبادت کا حق ہے. نہ چھوٹے بت نہ بڑے بت نہ دلوں میں بسائے ہوئے بت تمہیں کسی طرح بھی میری عبادت سے روک نہ سکیں. پھر والدین سے اس میں سلوک کا حکم ہے, ان سے اس میں سلوک کرو اور اس حسن سلوک کا بھی کبھی مختلف جگہوں پر مختلف پیرایوں میں ذکر آیا ہے. پھر فرمایا یہ دو بنیادی باتیں ہیں جو تم میں پیدا ہو گئیں تو پھر آگے ترقی کرنے کے لیے اور منازل بھی نیتیں کرنی ہوں گی. دین کی صحیح تعلیم پر عمل کرنے کے لیے تم نے اور بھی معیار دکھانے ہیں, اخلاق کے اعلیٰ معیار دکھانے ہیں. اگر یہ معیار قائم ہو گئے تو پھر تم حقیقی معنوں میں مسلمان کہلانے کے مستحق ہو, اور اگر یہ معیار قائم کر لیے اور اپنے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا کر لیے تو پھر ٹھیک ہے, تم نے مقصد پا لیا اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بن گئے اور انشاءاللہ بنتے رہو گے. اور اگر یہ اعلیٰ معیار قائم نہ کیے اور تکبر دکھاتے رہے اور ہر وقت صرف اسی فکر میں رہے کہ اپنے آپ کو میں کس کس طریقے سے نمایاں کروں, تو یاد رکھو کہ یہ باتیں اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں. پھر تو تم حقوق العباد کرنے والے نہیں ہوگے, ادا کرنے والے نہیں ہوگے, بلکہ اپنی عبادتوں کو ضائع کرنے والے ہوگے. اس کے ساتھ ساتھ اپنی عبادتوں کو بھی ضائع کر رہے ہوگے اگر یہ اس میں خلق کے اعلیٰ معیار قائم نہ کیے. اب وہ معیار کیا ہیں جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم قائم کریں؟ فرمایا وہ معیار یہ ہیں کہ تم قریبی رشتہ داروں سے اس میں سلوک کرو. قریبی رشتہ دار تمہارے, جو تمہارے ماں باپ کی طرف سے تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں, تمہارے رحمی رشتہ دار ہیں, پھر تمہارے سسرال کے جو شادی شدہ لوگ ہیں ان کے بیوی کی طرف سے یا بیوی کے خامد کی طرف سے رحمی رشتہ دار ہیں, یہ سب قرابت داروں کے زمرے میں آتے ہیں. اور ان رشتوں سے حسن سلوک کا عورت اور مرد کو یکساں حکم ہے, ایک جیسا حکم ہے. جب عورت اور مرد ایک دوسرے کے رحمی رشتہ داروں سے حسن سلوک کر رہے ہوں گے, ان کے ایک دوسرے کے قریبیوں سے اچھے اخلاق سے پیش آ رہے ہوں گے, ان کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے, تو ظاہر ہے کہ میاں بیوی دونوں میں آپس میں بھی محبت اور پیار کا تعلق خود بخود بڑھے گا, ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے, پوری کوشش کریں گے. تو فرمایا کہ قربت کے رشتوں کی حفاظت کر رہے ہوگے تو تم پھر میرے پسندیدہ ہوگے, ان رحمی رشتوں کی حفاظت کرو گے تو میرے پسندیدہ ہوگے. پھر فرمایا کہ اپنے گھر میں ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے سے اپنے ماحول میں انسان مست ہو جاتا ہے, کہ ارد گرد کی فکر نہیں رہتی. پھر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری پسندیدگی کے کچھ حصے تو تم نے حاصل کر لیے, کچھ کام تو تم سر انجام دے رہے ہو, میری ہدایات پہ کچھ تو عمل کر رہے ہو, لیکن مومن کے معیار تو بہت بلند ہیں. اس لیے حسن سلوک کی اور بھی بہت ساری منازل ہیں جو طے کرنی ہیں, تب تم عباد الرحمان کو لانے کے مستحق ہو سکتے ہو. ان میں ایک تو یہ ہے کہ یتیموں سے بھی حسن سلوک کرو, ان کا بھی خیال رکھو, ان کو معاشرے میں محرومیوں کا احساس نہ دلاؤ, اور اس حدیث کو یاد رکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والے جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے جس میں دو انگلیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت میں یتامہ کی خبرگیری کا بڑا اچھا انتظام موجود ہے, مرکزی طور پر جو انتظام جاری ہے وہ اس کا نام یکسر یتامہ کی اسکیم ہے, لیکن اس کے تحت سینکڑوں یتامہ کہ بالغ ہو کر پڑھائی مکمل کر کے کام پر لگ جانے تک ان کی پوری طرح ان کو سنبھالا گیا, اسی طرح لڑکیوں کی شادیوں تک اخراجات پورے کیے جاتے رہے اور جا رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت اس میں دل کھول کر امداد کرتی ہے, اور زیادہ تر جماعت کے جو مخیر حضرات ہیں وہی اس میں رقم دیتے ہیں. الحمدللہ, جزاک اللہ, ان سب کا شکریہ. اب میں باقی دنیا کے ممالک کے امراء کو بھی کہتا ہوں کہ اپنے ملک میں ایسے اہم بھی یتامہ کی تعداد کا جائزہ لیں جو مالی لحاظ سے کمزور ہیں, پڑھائی نہ کر سکتے ہوں, کھانے پینے کے اخراجات مشکل ہوں, اور پھر مجھے بتائیں خاص طور پر افریقن ممالک میں اسی طرح بنگلہ دیش ہے، ہندوستان ہے، اس طرف کافی کمی ہے، توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو باقاعدہ ایک اسکیم بنا کر اس کام کو شروع کریں اور اپنے اپنے ملکوں کے لکاموں کو سنبھالیں. مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی جماعت کے مالی لحاظ سے مضبوط حضرات اس میں ایک کام میں بچوں کو حصہ لیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں ان کو سنبھالنے کو جو اخراجات ہیں ان میں کوئی کمی کبھی نہیں انشاءاللہ پیش آئے گی. لیکن عمرائے جماعت کی کوشش کریں کہ یہ جائے ہوئے یہ تمام تفاصیل زیادہ سے زیادہ 3 ماہ تک مکمل ہو جائیں، اور اس کے بعد مجھے بھجوائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم یتامہ کا جو حق ہے وہ ادا کر سکیں. پھر فرمایا مسکین لوگوں سے بھی اس میں سلوک کرو. اس میں تم ایسے اس میں تمام ایسے لوگ آ جاتے ہیں مسکینوں میں جن پر کسی بھی قسم کی تنگی ہے، ان کی ضروریات پوری کرو. اس کا بھی جائزہ ہر ایم ڈی کو اپنے ماحول میں لیتے رہنا چاہیے. مسکینوں سے صرف یہ مراد نہ لیں کہ جو مانگنے والے ہیں، وہ مانگنے والے تو اپنا کچھ نہ خرچ پورا کر ہی لیتے ہیں مان کے، بلکہ بہت سے ایسے سیاد پوش ہیں جو تنگی برداشت کر لیتے ہیں لیکن ہاتھ نہیں پھیلاتے. اور اس آیت کے مصداق ہوتے ہیں کہ لا یسلم الناس الحافا، تو ان کو پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کریں. پھر فرمایا کہ تمہارے اس ملک کے بہت زیادہ مستحق ہمسائے بھی ہیں، ان سے بھی بہت زیادہ اس سلوک کرو. بلکہ اس کی پابندی آن سلم نے اس قدر فرمائی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں خیال ہوا کہ اب شاید ہماری وراثت میں بھی ہمسائے کا حق ٹھہر جائے گا. فرمایا کہ یہ ہمسائے جو ہیں ان میں تمہارے رشتے دار بھی ہیں، چاہے دور کے رشتے دار ہوں یا قریب کے رشتے دار ہوں. تمہیں خیال آ جائے کہ چلو رشتے دار ہیں اس لیے ان سے حسن سلوک کرنا چاہیے، ان کی ضروریات پوری کرنی چاہیے. تو فرمایا کہ صرف رشتے دار ہمسائے نہیں بلکہ غیر رشتے دار ہمسائے جو ہیں وہ بھی تمہارے حسن سلوک کے مستحق ہیں، ان سے بھی اس نے سلوک کرنا ہے. پھر تمہارے ہم جلیس ہیں، تمہارے ساتھ بیٹھنے والے ہیں، یہ سب تمہارے اس نے سلوک کے مستحق ہیں. اور خلیفۃ مسیح اول فرماتے ہیں کہ اس میں تمہارے ساتھ اسی کو بیٹھنے والے بھی ہیں. اب دیکھیں دائرہ کتنا وسیع ہو رہا ہے. صرف ہم مذہب نہیں، صرف تمہارے ساتھی نہیں، بلکہ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں ساتھ بیٹھنے والے بھی تمہارے اس میں سلوک کے مستحق ہیں. ان کا بھی خیال رکھو، ان سے بھی اس میں سلوک کرو، ان سے بھی اچھے اخلاق سے پیش آؤ. پھر بازاروں میں دکاندار ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اس میں سلوک سے پیش آئیں، ان سے بھی اخلاق سے پیش آئیں. پھر دفتروں میں کام کرنے والے ہیں، افسران ہیں، ماتحت ہیں. تو حقیقہ مسیح اول فرماتے ہیں کہ صرف کام کرنے والے افسران جو متحد نہیں ہیں، بلکہ جس محکمے میں آپ کام کرتے ہیں اس محکمے میں کام کرنے والا ہر شخص بھی تمہارے ہم جلیسوں میں شمار ہوتا ہے اور تمہارے اس میں سلوک کا مستحق ہے. پھر سفر کے دوران بس میں بیٹھے ہوئے یا ٹرین میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں یہ بھی اس زمرے میں آتے ہیں، ان سے بھی اس میں سلوک کرو. بعض دفعہ بعض مسافروں کو نیند آ جاتی ہے، کئی دفعہ ہم نے دیکھا اس طرح، تو بیچارے کا سر دھڑک کے کسی کے کندھے پہ یا سر سے ٹکرا جائے تو دوسرے مسافر غصہ چڑھ جاتا ہے، سنبھال کے بیٹھو اپنے آپ کو. تو یہ چیزیں جو ہیں چھوٹی چھوٹی، یہ کیونکہ آپ کو ہمسائے میں شمار ہو رہا ہے، اس کا ساتھ بیٹھنے والوں میں شمار ہو رہا ہے، اس لیے وہ بھی حسن سلوک ان سے کرنا چاہیے. پھر ایک تو مسافر ہے جو مسافر سے اس میں سلوک کرے. اس کے علاوہ ایسے مسافر ہیں جو ان کو بعض دفعہ سفر میں دقتیں پیش آ رہی ہوتی ہیں, گاڑی خراب ہو گئی, بس خراب ہو گئی, کار خراب ہو گئی, کسی جگہ آ گئے اور آپ کی مدد کی ضرورت پڑی, ان کی مدد کرنی چاہیے, ان کی رہنمائی کرنی چاہیے, ان کو اس کے جب تک ان کی پریشانی دور نہ ہو جائے ان کا ساتھ دینا چاہیے. تو یہ سب حسن سلوک کے مستحق ہیں. پھر فرمایا کہ ان سے اس میں سلوک کرو جن کے تم مالک ہو. اس زمانے میں تو خیر غلام کا تصور نہیں, پرانے زمانے میں غلام ہوتے تھے, لیکن تمہارے جو ملازمین ہیں ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھو. ان کو اگر تمہاری مدد کی ضرورت ہے تو ان کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرو, غم خوشی میں ان کی ضرورتوں کا خیال رکھو. ان کے بچوں کو اگر مالی کمی کی وجہ سے پڑھنے میں دقت ہے تو ان کی مدد کرو, ان کو پڑھاؤ. اگر کوئی لائق نکل آئے اور پڑھ لکھ کر قابل آدمی بن جائے تو تمہارے لیے تو یہ مستقل ثواب کا باعث بن جائے گا. تو یہ ہے حسین تعلیم اسلام کی کہ اس میں سلوک سے تم ایک حسین معاشرہ قائم کر سکتے ہو. اور بھی بہت ساری باتیں دوسری جگہوں پہ ذکر ہے, جدوں سے بھی اس میں سلوک کا ذکر ہے, مریضوں سے بھی وغیرہ وغیرہ. تو اگر ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں دوسرے سے اس میں سلوک کرنے والا بن جائے تو دنیا کے فساد تو خود بخود ختم ہو جائیں گے. اور پھر وہ جو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بھی ہوں گے تو پھر تو یہ سونے کے سہاگے والی بات ہوگی. اور آج اس تفصیل سے یہ حسن سلوک سوائے احمدی کے اور کوئی نہیں کر سکتا. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو ہم نے ادا کرنی ہے, اس لیے اس طرف ہمیں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اب چند احادیث پیش کرتا ہوں. اقتباسات حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اسی تشریح میں کہ تم خدا کی پرستش کرو اور اس کے ساتھ کسی کو مت شریک ٹھہراؤ, اور اپنے ماں باپ سے احسان کرو اور ان سے بھی احسان کرو جو تمہارے قرابتی ہیں. اس فطرے میں اولاد اور بھائی اور قریب اور دور کے تمام رشتے دار آ گئے. اور پھر فرمایا کہ یتیموں کے ساتھ بھی احسان کرو اور مسکینوں کے ساتھ بھی, اور جو ایسے ہمسائے ہوں جو قرابت والے بھی ہوں اور ایسے ہمسائے ہوں جو محض اجنبی ہوں, اور ایسے رفیق جو کسی کام میں شریک ہوں یا کسی سفر میں شریک ہوں یا نماز میں شریک ہوں یا علم دین حاصل کرنے میں شریک ہوں, اور وہ لوگ جو مسافر ہیں اور وہ تمام جاندار جو تمہارے قبضے میں ہیں, سب کے ساتھ احسان کرو. خدا ایسے شخص سے دوست نہیں رکھتا جو تکبر کرنے والا اور شیخی والا ہو, جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا. بعض لوگ اپنے بڑے بھائیوں کا احترام نہیں کر رہے ہوتے, اس میں سلوک تو ایک طرف رہا, ان سے بدتمیزی سے پیش آ رہے ہوتے ہیں, عدالتوں میں ان کو گھسیٹ رہے ہوتے ہیں, ہر طرف سے ان چیزوں پر بٹا لگانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کو اپنی اس روایت سے سبق لینا چاہیے. حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بڑے بھائی کا حق اپنے چھوٹے بھائیوں پر اس طرح کا ہے جس طرح والد کا حق اپنے بچوں پر, یعنی بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے لیے وہ منزلہ باپ کی ہے کہ اس کا ادب اور احترام بھی واجب ہے. والد کے حقوق تو آپ گزشتہ خطبے میں سن چکے ہیں. تو اس طرح بڑے بھائیوں کے لیے بھی اس میں نصیحت ہے کہ چھوٹے بھائیوں سے وہ سلوک رکھیں جو ایک باپ کو اپنے بچوں سے ہوتا ہے. اللہ کرے کہ ہر احمدی اس محبت کی خدا کو قائم کرنے والا ہو. بعض دفعہ گھروں میں میاں بیوی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کی تلخ کلامی ہو جاتی ہے, تلخی ہو جاتی ہے. مرد کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ مضبوط اعصاب کا بنایا ہے. اگر مرد خاموش ہو جائے تو شاید 80% سے زیادہ جھگڑے وہیں ختم ہو جائیں.
صرف ذہن میں یہ رکھنے کی بات ہے کہ میں نے حسن سلوک کرنا ہے اور سفر سے کام لینا ہے. ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس وقت ہمیں دکھایا اس بارے میں؟ یہ روایت ہے کہ ایک دن حضرت عائشہ گھر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ تیز تیز بول رہی تھیں کہ اوپر سے ان کے ابا حضرت ابوبکر تشریف لائے. یہ حالت دیکھ کر حضرت ابوبکر سے رہا نہ گیا اور اپنی بیٹی کو مارنے کے لیے آگے بڑھے کہ خدا کے رسول کے آگے اس طرح بولتی ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی باپ اور بیٹی کے درمیان حائل ہو گئے اور حضرت ابوبکر کی متوقع سزا سے حضرت عائشہ کو بچا لیا. جب حضرت ابوبکر چلے گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ مذاق فرمایا، دیکھا آج ہم نے تمہیں تمہارے باپ سے کیسے بچایا، تو دیکھیں یہ کیسا اعلیٰ نمونہ ہے کہ نہ صرف خاموش رہ کر جھگڑے ختم کرنے کی کوشش کی بلکہ حضرت ابوبکر جو حضرت عائشہ کے والد تھے ان کو بھی روک دیا کہ عائشہ کو کچھ نہیں کہنا، اور پھر فوراً حضرت عائشہ سے مذاق کر کے اس وقتی بوجھل پن کو بھی دور فرما دیا. تو آگے پھر آتا ہے روایت میں کہ ایک دفعہ کچھ دنوں کے بعد حضرت ابوبکر دوبارہ آئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ ہنسی خوشی کچھ باتیں کر رہی تھیں، تو حضرت ابوبکر کہنے لگے، دیکھو بھائی اپنی لڑائی میں تو مجھے شریک کر لیا تھا، اب خوشی میں بھی شریک کرو. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے بہت نازک کھاتے تھے. ایک دفعہ ان سے فرمانے لگے کہ عائشہ، میں تمہاری ناراضگی اور خوشی کو خوب پہچانتا ہوں. حضرت عائشہ نے عرض کیا، وہ کیسے؟ فرمایا، جب تم اسے خوش ہوتی ہو تو اپنی گفتگو میں رب محمد کہہ کر قسم کھاتی ہو، اور جب ناراض ہوتی ہو تو رب ابراہیم کہہ کر بات کرتی ہو. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہاں یا رسول اللہ، یہ تو ٹھیک ہے، مگر بس میں پھر زبان سے ہی آپ کے نام چھوڑتی ہوں، دل سے تو آپ کی محبت نہیں جا سکتی. حضرت عبدالس مسیح محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فوشا کے سوا باقی تمام کج خلقیاں اور تلخیاں عورتوں کی برداشت کرنی چاہیے، اور فرمایا، ہمیں تو کمال بے شرمی معلوم ہوتی ہے کہ مرد ہو کر عورت سے جنگ کریں. ہم کو خدا نے مرد بنایا ہے، اور در حقیقت یہ ہم پر اتمام نعمت ہے، اس کا شکریہ ہے کہ ہم عورتوں سے لطف اور نرمی کا برتاؤ کریں. ایک دفعہ ایک دوست کی درست مزاجی اور بدزبانی کا ذکر ہوا اور شکایت ہوئی کہ وہ اپنی بیوی سے سختی سے پیش آتا ہے. حضور اس بات سے بہت قبیضہ خاطر ہوئے، بہت رنجیدہ ہوئے، بہت افسوس ہوا، دکھ ہوا، اور فرمایا کہ ہمارے احباب کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. حضور بہت دیر تک معاشرہ کے نسواں یا عورتوں سے کس طرح سلوک ہونا چاہیے کے بارے میں گفتگو فرماتے رہے، اور پھر آخر پر فرمایا کہ میرا تو یہ حال ہے کہ ایک دفعہ میں نے اپنی بیوی پر آوازہ کسا تھا اور میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ بانگ اور بلند ذرا اونچی آواز میں بولے تھے دل کے رنگ سے ملی ہوئی ہے، اس میں ذرا تھوڑا سا غصہ شامل تھا، اور اس وجہ سے کوئی دل اور بائیں ہما کوئی دل آزار اور درشت تلمہ منہ سے نہیں نکلا تھا. اس کے علاوہ کہتے ہیں کوئی اور کلمہ ایسا نہیں تھا جو منہ سے نکلا ہو. اس کے بعد فرمایا کہ میں نے بہت عرصہ استغفار کرتا رہا اور بڑے خوشو و خضوع سے نفلیں پڑھیں اور کچھ صدقہ بھی دیا کہ یہ درشتی زوجہ پر کسی پنہانی معصیت الہی کا نتیجہ نہ ہو. تو یہ ہیں بیویوں سے اس میں سلوک کے نمونے جو آج ہمیں اس زمانے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے عمل سے اپنے آقا وسلم کی پیروی میں نظر آتے ہیں، اور انہیں پر چل کر ہم اپنے گھروں میں امن قائم کر سکتے ہیں. ذہنی رشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کی وضاحت تو پہلے ہو چکی ہے کہ یہ قریب ترین رشتے ہیں اور ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. اس بارے میں ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرمایا کہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم رحمان سے مشتق ہے, یعنی رحمان سے نکلا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جس نے تجھ سے تعلق جوڑا میں اس سے تعلق جوڑوں گا, اور جس نے تجھ سے تعلق توڑا میں اسے قطع تعلق ہی اختیار کر لوں گا. پھر ایک اور روایت ہوتی ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا یہاں تک کہ جب وہ اس کی تکلیف سے فارغ ہو گیا تو رحم نے کہا یہ قطع رحمی سے تیری پناہ میں آنے کا مقام ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں کیا تو اس چیز پر راضی نہیں کہ میں اس سے تعلق جوڑوں گا جو تجھ سے تعلق جوڑے گا, اور جو تجھ سے قطع تعلق ہی کرے گا میں اس سے تعلق توڑ لوں گا. اس پر رحم نے کہا اے میرے رب میں اس بات پر کیوں راضی نہ ہوں گا. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مقام صرف تجھے حاصل ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اگر تم چاہتے ہو تو قرآن کریم کی آیت پڑھو فحل اسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم, یعنی کیا تمہارے لیے ممکن ہے کہ اگر تم متولی ہو جاؤ تو تم زمین میں فساد کرتے پھرو اور اپنے رحمی رشتوں کو کاٹ دو. ابن شہاب روایت کرتے ہیں کہ محمد بن جبیر بن مطعم نے کہا کہ جبیر بن مطعم نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لا یدخل الجنہ قاطع, کہ رحمی تعلقات کو توڑنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا. تو دیکھیں کتنی تاکید ہے ان رشتوں کا خیال رکھنے کی, ان سے تعلق جوڑنے کی. ان سے اللہ تعالیٰ تعلق قائم رکھتا ہے جو ان رشتوں سے تعلق قائم رکھتے ہیں اور ان سے حسن سلوک کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو بدلے میں تعلق جوڑے. اگر تمہارے سے کوئی صلہ رحمی کر رہا ہے اچھے اخلاق سے پیش آ رہا ہے تو اس کے بدلے میں تم بھی اچھے اخلاق سے پیش آؤ, نہیں بلکہ صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے جس سے جب تعلق توڑا جائے تو وہ تعلق جوڑے. کہ تمہارے سے کوئی ناراض بھی ہو جاتا ہے, تمہارے سے کوئی پرے بھی ہٹ جاتا ہے, تعلق توڑنا بھی چاہتا ہے, تب بھی اس سے قریب جاؤ, اسے تعلق جوڑو. تو دیکھیں کتنی پیاری تعلیم ہے کہ صلح کا ہاتھ تو پہلے بڑھاؤ, تم پہلے بڑھاؤ. اب ہر مسلمان اس پر اگر عمل کرنا شروع کر دے تو کیا کوئی جھگڑا باقی رہ جاتا ہے, ہر طرف امن کی فضائی قائم ہو جائے گی. اب یہ تعلیم جو ہے اس کو رواج دینا اور یہ اعلیٰ اخلاق اپنے رشتے داروں سے دکھانا آج ہر احمدی کا کام ہے. تبھی تو اب کے اس مسیح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ تم صلح میں پہل کرو اور سچے ہو کر جھوٹوں کی تذلل اختیار کرو, تبھی یہ اعلیٰ اخلاق کا معاشرہ قائم ہو سکتا ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسوہ اس بارے میں کیا اعلیٰ تھا. بخاری کی روایت ہے کہ رسول کریم کے اکثر رحمی رشتہ داروں نے دعویٰ نبوت پر آپ کی مخالفت کی, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بے شک قریش کے فلاں شاخ والے لوگ میرے دوست نہیں رہے, دشمن ہو گئے ہیں, مگر آخر میرا ان سے خونی رشتہ ہے, میں اس رحمی تعلق کے حقوق بہرحال ادا کرتا رہوں گا. تو دیکھیں یہ وہ تعلیم ہے جو آپ نے جس پر عمل کر کے دکھایا. پھر اپنے آقا و مطاع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کیا نمونہ تھا, یہ واقعہ سنیں کہ حضرت میاں بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود کو اطلاع ملی کہ یہاں مرزا نظام الدین صاحب جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اشد ترین مخالف تھے بیمار ہیں. اس پر حضور ان کی عیادت کے لیے بلا توقف ان کی گھر تشریف لے گئے. اس وقت ان پر بیماری کا اتنا شدید حملہ تھا کہ ان کا دماغ بھی اس سے متاثر ہو گیا تھا. آپ نے ان کے مکان پر جا کر ان کے لیے مناسب علاج تجویز فرمایا جس سے وہ خدا تعالیٰ کے فضل سے صحت یاب ہو گئے. تو کہتے ہیں کہ ہماری اماں جان حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی تھیں کہ باوجود اس کے کہ مرزا نظام الدین حضرت مسیح علیہ السلام کے سخت مخالف بلکہ معاند تھے، آپ ان کی تکلیف کی اطلاع پا کر فوراً ہی ان کے گھر تشریف لے گئے اور ان کا علاج کیا اور ان سے ہمدردی فرمائی. اور یہ وہی مرزا نظام الدین صاحب ہیں جنہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے خلاف بعض جھوٹے مقدمے بھی کھڑے کیے تھے اور آپ کی مخالفت کو یہاں تک پہنچا دیا تھا کہ حضرت مسیح موعود اور حضور کے دوستوں اور ہمسایوں کو دکھ دینے کے لیے حضور کی مسجد کا راستہ بند کر دیا تھا اور بعض غریب امبیوں کو ایسی ذلت امیز عزیتیں دیتے تھے کہ ان کے ذکر سے بھی شریف آدمی کو شرم آتی ہے. مگر حضور کی رحمت و شفقت دیکھیں کہ مرزا نظام الدین صاحب جیسے معاند کی بیماری کا علم ہوا اور حضور کی طبیعت بے چین ہو گئی. تو یہ ہے اس مسیح مہدی کا اسوہ. اب ہم نے اسے ہر ایک کو چاہیے، اب ان کی جماعت کی طرف منسوب ہو رہے ہیں، اپنا ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کس حد تک اس پر عمل کرتے ہیں. بعض دفعہ بعض ایسے رشتے دار بھی ہوتے ہیں، ہمسائے بھی ہوتے ہیں، جن سے جتنا چاہے اس میں سلوک کرو، جب بھی موقع ملے نقصان پہنچانے سے باز نہیں آتے. ان کی فرشت میں ہی نقصان پہنچانا ہوتا ہے، ان کا وہی حساب ہوتا ہے. کسی بچھوں بھی جو ایک قطار جا رہی تھی، کسی نے پوچھا اس میں سردار کون ہے، انہوں نے کہا جس کے ڈانگ پہ ہاتھ رکھ دو وہی سردار ہے، وہی ڈانگ مارے گا. تو لیکن حکم کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسے لوگوں کے بارے سے؟ مسلم احمد کی ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے کچھ رشتے دار ہیں، میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں وہ توڑتے ہیں، میں احسان کرتا ہوں وہ بدسلوکی کرتے ہیں، میرے نرمی اور حلم کے سلوک کا جواب وہ زیادتی اور جہالت سے دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ ایسا کرتے ہیں جیسا تم نے بیان کیا تو تم گویا ان کے منہ پر خاک ڈال رہے ہو، یعنی ان کو شرمندہ کر رہے ہو اور نیکیاں کما رہے ہو، کیونکہ وہ ایسا کر کے تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رکھتے. اور اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک مددگار فرشتہ اس وقت تک مقرر رہے گا جب تک تم اپنے حسن سلوک سے اس نمونہ پر قائم رہو گے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چند باتوں کی وصیت فرمائی، ان میں سے نمبر ایک یہ تھی، فرمایا کہ وہ لوگ جو مجھ سے مال و جاہ وغیرہ میں فوقیت رکھتے ہیں، یعنی زیادہ اچھے ہیں، امیر ہیں مالی لحاظ سے، ان کی طرف نہ دیکھوں بلکہ ان لوگوں کو دیکھوں جو مجھ سے کم تر ہیں، تاکہ میرے دل میں شکر کا جذبہ ابھرے. دوسری بات یہ مجھے وصیت فرمائی کہ مسکینوں سے محبت کرو اور ان کے پاس جاؤ. اور پھر فرمایا کہ نمبر تین تیسری بات یہ فرمائی کہ میرے اعزاء اور رشتہ دار چاہے مجھ سے خفا ہوں اور میرے حقوق ادا نہ کریں، تب بھی میں ان سے اپنا تعلق جوڑے رکھوں اور ان کے حقوق ادا کرتا رہوں. حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا غریب مسکین کو صدقہ دینے سے صرف صدقے کا ثواب ملتا ہے اور غریب رشتہ دار کو صدقہ دینے سے دوہرا ثواب ملتا ہے، ایک صدقے کا، دوسرے رشتہ داری کے حقوق ادا کرنے کا. تو بعض دفعہ نہیں ابھی لیتے ہوئے صدقے والی اور بات ہوتی ہے تو ان کی مدد کرنے کی لیے ان کا اس کسی لحاظ سے بہتری ہو جائے ان کے مالی حالات میں، مدد کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتی، ان سب کا نام نہ رکھیں اس کا، لیکن مدد ضرور کرنی چاہیے. پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ دوسروں کی تکلیف اور پیروی کرنے والے نہ بنو، اس طرح نہ سوچو کہ لوگ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اور لوگ ہم پر ظلم کریں گے تو ہم بھی ان پر ظلم کریں گے، بلکہ اپنے آپ کو اس بات پر قائم کرو کہ لوگ تم سے اچھا سلوک کریں تو تم کے تو تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، اگر برا برتاؤ کریں گے تو پھر بھی تم ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرو گے، بچندگی کرو گے بلکہ. تو یہ آج کل احمدی کا ہی پورا امتیاز ہے کہ باوجود سختیوں کے اور تنگیوں کے اپنے ہمسایوں کے لیے بھی دل میں درد رکھتے ہیں، کہیں ضرورت پیش آ جائے ان کی خدمت کے لیے فوری طور پر اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، ہر وقت کسی بات پہ کمر بستہ رہتے ہیں. حضرت مسیح محمود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دوسرے طور پر جو ہمدردی بنی نوع سے متعلق ہے، اس آیت یہ آیت ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربیٰ، کہ اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ اپنے بھائیوں اور بنی نوع سے عدل کرو اور اپنے حقوق سے زیادہ ان سے کچھ تعرض نہ کرو اور انصاف پر قائم رہو. اگر اس درجے سے ترقی کرنی چاہو تو اس سے آگے احسان کا درجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کی بدی کے مقابل نیکی کرے اور اس کی آزار کے عوض میں تو اس کو راحت پہنچاوے اور مروت اور احسان کے طور پر دستگیری کرے. پھر بعد اس کے اتائے دل قربا کا درجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تو جس قدر اپنے بھائی سے نیکی کرے یا جس قدر بنی نوع کی سرخائی بجا لاوے، اس سے کوئی اور کسی قسم کا احسان منظور نہ ہو بلکہ طبی طور پر بغیر پیش نہاد کسی غرض کے وہ تجھ سے صادر ہو، جیسی شدت قرابت کے جوش سے ایک خیش دوسرے خیش کے ساتھ نیکی کرتا ہے. تو یہ اخلاق، یعنی کہ ایک آدمی قریبی آدمی دوسرے کے ساتھ نیکی کرتا ہے اسی جوش کے ساتھ نیکیاں کرو، تو یہ اخلاقی ترقی کا آخری کمال ہے کہ ہمدردی یہ اخلاق میں کوئی نفسانی مطلب یا مدعا یا غرض اور درمیان نہ ہو بلکہ اخوت و قرابت انسانی کا جوش اس اعلیٰ درجہ پہ نشو نما پا جائے کہ خود بخود کسی تکلف کے اور بغیر پیش نہاد رکھنے کسی قسم کی شکر گزاری یا دعا یا اور کسی قسم کی پاداش کے وہ نیکی فطر کی طور پر جوش سے صادر ہو رہی ہو. یعنی نیکیاں جب کرو تو اس کے بدلے میں کسی انعام کا کسی چیز کے لیے تمہارے دل میں خیال نہ آئے. پھر فرمایا کہ جو شخص قرابت داروں سے حسن سلوک نہیں کرتا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ نیکیاں یہ حسن سلوک کر کے تمہیں ذاتی فائدے بھی ملیں گے، اس دنیا میں بھی ملیں گے، اور وہ کیا ہوں گے؟ تمہیں سکون اور چین نصیب ہوگا اور تمہاری عمروں میں برکت پڑے گی. آپ فرماتے ہیں کہ جو کوئی اپنی زندگی بڑھانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ نیک کاموں کی تبلیغ کرے اور مخلوق کو فائدہ پہنچاوے. جب اللہ تعالیٰ کسی دل کو ایسا پاتا ہے کہ اس نے مخلوق کو نفع رسانی کا ارادہ کر لیا ہے تو وہ اسے توفیق دیتا ہے اور اس کی عمر دراز کرتا ہے، اس کی عمر لمبی کرتا ہے. جس قدر انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس کی مخلوق کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آتا ہے اسی قدر اس کی عمر دراز ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی زندگی کی قدر کرتا ہے. لیکن جس قدر وہ خدا تعالیٰ سے لاپرواہ اور لاابالی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا. اس جگہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو نیک اور برگزیدہ ہوتے ہیں چھوٹی عمر میں بھی اس جہان سے رخصت ہوتے ہیں، اور اس صورت میں گویا یہ قاعدہ اور اصول ٹوٹ جاتا ہے، مگر یہ غلطی اور دھوکا ہے. ہمارا کہ بعض لوگ بڑے نیک ہوتے ہیں، بہت نیکیاں کرتے ہیں، لیکن وہ چھوٹی عمر میں فوت ہو رہے ہوتے ہیں. یہ خیال آ سکتا ہے کہ یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے. فرمایا کہ نہیں، یہ غلطی ہے، تمہیں دھوکہ لگ رہا ہے، دراصل یہ نہیں ہوتا. فرماتے ہیں کہ دراصل یہ نہیں ہوتا، یہ قاعدہ کبھی نہیں ٹوٹتا، مگر ایک اور صورت پر درازی عمر کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ زندگی کا اصل منشا اور درازی عمر کی غایت تو کامیابی اور بامراد ہونا ہے. بس جب کوئی شخص اپنے مقاصد میں کامیاب اور بامراد ہو جائے اور اس کو کوئی حسرت اور آرزو باقی نہ رہے اور مرتے وقت نہایت اطمینان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو، تو وہ گویا پوری عمر حاصل کر کے مرا اور درازی عمر کے مقصد کو اس نے پا لیا. اس کو چھوٹی عمر میں مرنے والا کہنا سخت غلطی اور نادانی ہے. صحابہ میں بعض ایسے تھے جنہوں نے 20-22 برس کی عمر پائی، مگر چونکہ ان کو مرتے وقت کوئی حسرت اور نامرادی باقی نہ رہی، بلکہ کامیاب ہو کر اٹھے تھے, اس لیے انہوں نے زندگی کا اصل منشا حاصل کر لیا. پھر آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ آسمان پر تم سے خدا راضی ہو تو وہاں ایسے ایک ہو جاؤ جیسے ایک پیٹ میں سے دو بھائی. تم ماتحتوں پر اور اپنی بیویوں پر اور اپنے غریب بھائیوں پر رحم کرو تا آسمان پر تم پر بھی رحم ہو, تم سچ مچ اس کے ہو جاؤ تاکہ وہ بھی تمہارا ہو جائے. اللہ کرے کہ ہم اللہ اور اس کی مخلوق کے حقوق ادا کرنے والے ہوں اور ان سے حسن سلوک کر کے اللہ تعالیٰ کو اپنا بنانے والے بن جائیں. اب میں بعض مرحومین کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو کہ ذکر گزشتہ جمعہ میں ہونا تھا لیکن کسی وجہ سے رہ گیا. تو ان میں سب سے پہلے تو مکرم محترم اور شیخ محبوب عالم خالد صاحب ہیں. آپ نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے تقریباً 95 سال کی عمر پائی اور آپ تو خان فرزند علی خان صاحب کے بیٹے تھے. 1936 میں خلیفۃ العمر ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے آپ نے اپنی زندگی وقف کی تھی اور جماعتی خدمت کا آغاز کیا. نہایت منتشر المزاج اور مخلص اور لگن سے اور محنت سے کام کرنے والے تھے. 68 سال تک اللہ تعالیٰ کی فضل سے انہوں نے جماعت کی خدمت کی توفیق پائی. اس میں قادیان میں بطور استاد مدرسۃ البنات اور پھر مدرسہ احمدیہ, پھر کالج میں پڑھاتے رہے, پھر ناظر بیت المال کے طور پر, پھر پرائیویٹ سیکٹری اور خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کے طور پر خدمت انجام دی, پھر صدر احمدیہ پاکستان کے عہدے پر فائز ہوئے. انیس سو 69 میں آپ کالج سے ریٹائر ہوئے تھے. تعلیم کا پھر کالج میں سدر یونین کے دفاتر میں خلیفۃ المسیح ثالث نے آپ کو لگا دیا تھا بطور ناظر بیت المال کے. سب سے وفات کا تقریباً 35 سال کا عرصہ ہے جو آپ نے خدمت کی سدر یونین کے دفاتر میں. آپ خدام الانبیاء کے بانی ارکان میں سے تھے. اس دار میں جو مسلم بابو نے خدام الانبیاء بنائی ہے تو جو چند بانی رکن تھے ان میں سے آپ بھی تھے, اور اس کے پہلے جنرل سیکرٹری آپ تھے. آج کل موتمد کا عہدہ اس زمانے میں جنرل سیکرٹری کہلاتا تھا. پھر آپ کو خدام الانبیاء کے مختلف شعبوں میں بھی کام کرنے کا موقع ملا اور 12 سال تک قائد عمومی انصار اللہ مرکزیہ رہے, جب خلیفۃ المسیح ثالث صدر انصار اللہ مرکزیہ ہوتے تھے, اور وفات تک آپ مجلس انصار اللہ پاکستان کی عاملہ کے آزادی ممبر بھی رہے. اور پھر 2002 میں مئی میں خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صدر سدین احمدیہ مقرر فرمایا اور وفات تک آپ اسی منصب پر فائد رہے. آخر تک اللہ تعالیٰ کی فضل سے ذہنی لحاظ سے بالکل ٹھیک تھے اور بڑی اچھی طرح اپنے فرائض سر انجام دیتے تھے, اور آپ کے 6 بیٹے ہیں یادگار آپ کی. تو مختصر ان کے بارے میں یہی بتا دوں کہ خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قادیان میں آپس میں اخوت کا رشتہ قائم کرنے کے لیے ایک پروگرام اس طرح شروع کیا تھا کہ دو لڑکوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیتے تھے. خیر کس طرح ہوا, یہ کس طرح بنتے تھے اس کی ایک لمبی تفصیل ہے. تو بہرحال اس طرح حضرت شیخ صاحب جو تھے وہ میرے والد حضرت صاحب مرزا منصور احمد صاحب کے بھائی بنے اور ان سے اس طرح بھائی بندی کا رشتہ قائم ہوا. پھر ان کے انکسار اور اخلاص کی ذکر کر کے آیا ہوں میں. یہ خصوصیت واقعی میں بہت زیادہ تھی, صرف یہ نہیں کہ ذکر کرنا اس لیے کیا جائے، بلکہ مجھے تجربہ بھی ہوا جب خلیفۃ المسیح رابع رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مجھے ناظر اعلیٰ اور امیر مقامی ربع مقرر فرمایا تھا، تو آپ ناظر بیت المال تھے، باوجود بہت سینئر ناظر ہونے کے تو شیخ صاحب نے، اور اس کے باوجود کی عمر میں بھی بہت بڑے تھے مجھ سے، والد صاحب کے برابر تھے، اطاعت کا وہ نمونہ دکھایا ہے جو واقعی بے مثال تھا، اور بعض دفعہ تو ان کے اس اطاعت کے جذبے کو دیکھ کر شرم بھی آتی تھی اور اخلاص کو دیکھ کر، پھر جب حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ نے انہیں صدر سجنے بھی ان کو فرمایا تو باوجود اس کے کہ اب یہ ان کے پاس بڑا عہدہ تھا، لیکن شفقت کے ساتھ ساتھ اطاعت کا پہلو پھر بھی رہا، اور وہ پہلو اس لیے رہا کہ کیونکہ میں امیر مقامی بھی تھا اور امیر کی اطاعت ضروری ہے، تو یہ قابل مثال نمونہ تھے بہتوں کے لیے، اللہ تعالیٰ ان سے بے انتہا مقصود مغفرت کا سلوک فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، ان کو اپنے پیاروں کے قدموں میں جگہ دے، اللہ کے فضل سے موسی تھے اور بشتی مقبرہ میں ان کی تقسیم ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو بھی ان کی نیکیاں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہمارے بزرگ ایک حضرت مولانا محمد سعید انصاری صاحب تھے جو نان جنوری کے دن کی وفات ہوئی، وہ بھی نویدین جی کو اتفاق ہے کہ جمعہ کے دن ان کی پیدائش ہوئی اور جمعہ کے دن ان کی وفات ہوئی، آپ نے 1946 میں میری وقت کی تھی، اور خلیفۃ المسانی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی تقرری، پہلی تقرری ملایا سنگاپور میں بطور مربی کے فرمائی، پھر آپ سماٹرا اور برٹش نارتھ بورنیو یعنی جو آج کل ملائیشیا کہلاتا ہے اس میں رہے 1959 تک، 61 میں دوبارہ سنگاپور میں تقرری ان کی ہو گئی، پھر 64 سے 67 تک جامعہ احمدیہ ربوہ میں انڈونیشین زبان پڑھاتے رہے، پھر 70 میں نہیں 67 میں پھر ان کو ملائیشیا پہ بلایا گیا دوبارہ، پھر واپس آئے 3 سال مرکزی دفاتر میں خدمات انجام دیں، پھر 73 سے 77 تک انڈونیشیا چلے گئے، اور پھر واپسی پہ جامعہ احمدیہ میں تقرری ہوئی ان کی، اور 1980 سے 2003 تک آپ وکالت تفسیر ربع میں اور وکالت اشاعت ربع میں خدمات سر انجام دے رہے تھے، انڈونیشین زبان میں متعدد کتب کا ترجمہ کرنے کی آپ کو توفیق ملی، آپ بھی ایک نیک باوقار مخلص دعا گور عالم بعمل بزرگ ربی تھے، آپ نے نہایت اخلاص محنت اور لگن کے ساتھ 57 سال تک بے لوس خدمات سلسلہ کی ادا کرنے کی توفیق پائی ہے، تو مرحوم کی 6 بیٹیاں تھیں اور واقعی بہت سادہ مزاج، بالکل عاجز انسان تھے، اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت کا سلوک فرمائے، درجات بلند فرمائے، ان کے ایک داماد ہمارے مبلغ نسیم باجوہ صاحب ہیں، اللہ ان کی بچیوں کو صبر اور حوصلہ سے خدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انصاری صاحب بھی موسی ہونے کی وجہ سے بشتی مقبرہ میں دفن ہیں، پھر مکرم صاحب کا مرزا رفیع احمد صاحب ہیں، ان کی 15 جنوری کو وفات ہوئی ہے، یہ شری خدام الحمدیہ کے صدر رہے ہیں، انڈونیشیا میں مغلہ کے طور پر بھی رہے، جامعہ میں پڑھاتے رہے، ان کے بیٹے ایک واقف زندگی ہیں جو سچی مجلس کار پرداز ہیں پاکستان میں، مرزا سمد احمد صاحب، تو آپ کی بیگم اور 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں، آپ صاحب مسیح ثانی رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے خلافت کی منصب پر مقرر فرمایا تو ان کی طرف سے انتہائی عاجزی اور اخلاص اور وفا کے اظہار کا خط مجھے ملا تھا، اور پھر اس کے بعد ہر خط میں اظہار بڑھتا چلا گیا،
باوجود اس کے کہ میرے ساتھ انتہائی قریبی رشتہ تھا, ماموں کا رشتہ تھا, ان کے اخلاص اور وفاق کے الفاظ پڑھ کر دل اللہ تعالیٰ بھی ہم سے بھر جاتا تھا. میرے خیال میں میرے چند ایک ایسے بڑے رشتے دار ہیں جنہوں نے اس کے اندر وفا اور اطاعت کا اظہار کیا ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی رشتے داروں نے وفا کا اظہار نہیں کیے, ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. حضرت عبدالعزیز مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے ہر فرد نے بڑے اخلاص و وفاق سے خلافت کی بیعت کی ہے, اور بہت سے ان میں سے بہت عمر میں بڑے ہیں, تجربے میں بڑے ہیں, علم میں بھی زیادہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ تمام خاندان کو خلافت سے محبت اور وفاق میں نشہ بڑھاتا رہے, اور آئندہ آنے والی ہر خلافت کے ساتھ بھی سب لوگ اطاعت گزاری دکھائیں. بہرحال یہاں ذکر یہ سب کا تھا, اپنا انجام بخیر ہونے کے لیے مجھے باقاعدہ لکھتے رہتے تھے. اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت کا سلوک فرمائے. آپ کی تقسیم بھی بوجہ مسلم ہونے کے رشتے میں پورا روا میں ہوئی ہے, اور ہمیشہ مجھے یہ لکھا کرتے تھے اپنی بیگم صاحبہ کے بارے میں جو دل کی مریضہ تھیں, کہ ان کے لیے دعا کروں کہ ان کو صحت ہو, اور خود تو ٹھیک سے بظاہر اتنی تکلیف کوئی نہیں تھی ان کو, لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کے اپنا ایک طریق ہے. یہ خیال نہیں تھا کہ پہلے خود چلے جائیں گے. تو احباب ان کی بیگم صاحبہ کے لیے دعا کریں, وہ دل کی مریضہ ہیں. ان کی بیگم صاحبہ اور ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب کی بیٹی ہیں. پھر ہمارے ایک مبلغ جو زمبابوے کے مسلم انچارج تھے, ان کی بھی کچھ عرصہ وفات ہوئی ہے. یہ ان کرم سمیع اللہ قمر صاحب, آپ مکمل اطاعت اللہ صاحب سابق اسسٹنٹ مینیجر سندھ جنرل سیکرٹری کے بیٹے تھے. مئی 77 میں رضا سے شاید پاس کیا, اور پھر 10 سال تک تقریباً پاکستان میں خدمات انجام دیں. پھر تقریباً 13.5 سال زمبیا اور زمبابوے میں خدمات انجام دیتے رہے. زمبابوے کے امیر تھے, بہت محنت اور اخلاص سے اور بڑی جافشانی سے خدمات انجام دیتے رہے. اچانک آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا اور آپ کی وفات ہوئی. اس طرح غیر ملک میں وفات کے اس طرح ہونے سے شہادت کا رتبہ بھی پایا. تو آپ کی بوڑھے والدین بھی زندہ ہیں, اہلیہ ہیں, اور 5 بیٹیاں یادگار ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی بھی درجات بلند فرمائے, اور لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے, اور خود ہی ان بچوں کو خود کفیل ہو جائے. یہ بھی مصیبت ہے, اور دوسروں کو ربا میں ان کی تقسیم ہوئی ہے. يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.